الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی کریم. واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے بدلے خرید لیے کہ جنت انہی کی ہے. وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں. یہ ایک سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی لی ہے اور قرآن میں بھی ہے. اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو. لہٰذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے, اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے. جنہوں نے یہ کامیاب سودا کیا وہ کون ہے؟ توبہ کرنے والے, اللہ کی بندگی کرنے والے, اس کی حمد کرنے والے, روزے رکھنے والے. قرآن کریم نے یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ السائحون ہے. اس لفظ کے اصل معنی تو سیاحت کرنے والے کے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر روزے رکھنے والوں سے فرمائی ہے, اور یہی تفسیر متعدد صحابہ کرام اور تابعین سے بھی منقول ہے. بظاہر روزے کو سیاحت اس لیے فرمایا کہ جس طرح سفر میں انسان کے کھانے پینے اور سونے جاگنے کے معمولات قائم نہیں رہتے, اس طرح روزے میں بھی ان معمولات میں فرق آ جاتا ہے. رکوع میں جھکنے والے, سجدے گزارنے والے, نیکی کی تلقین کرنے والے اور برائی سے روکنے والے, اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کی حفاظت کرنے والے, یہ مزید تعریفیں آئی ہیں ان کی. قرآن کریم نے بہت سے مواقع پر اللہ کی قائم کی ہوئی حدود اور ان کی حفاظت کا ذکر فرمایا. یہ بڑے معنی خیز اصطلاح ہے. اس کا پس منظر یہ کہ اللہ پاک نے جتنے احکام دیے اور وہ کچھ حدود کے پابند ہیں, ان حدود میں رہ کر ان کو انجام دیا جائے تو درست اور نیک کام ہوں گے, اور اگر حدود سے نکل جائے تو وہی کام ناپسندیدہ اور بعض اوقات گناہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت ثواب کا کام ہے, لیکن کوئی شخص عبادت میں اتنا منہمک ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے جو حقوق کر رکھے ہیں ان کو پامال کرنے لگے تو عبادت بھی ناجائز ہو جاتی ہے. تہجد کی نماز بڑی فضیلت کی نماز ہے, لیکن اگر کوئی شخص یہ نماز طرح پڑھے جس میں سونے والوں کی نیند میں خلل جائے تو یہ ناجائز ہوگا. والدین کی خدمت سے بڑھ کر کوئی نفلی عبادت نہیں, لیکن اگر کوئی شخص اس کی وجہ سے بیوی بچوں کے حقوق پامال کرنے لگے تو یہ گناہ ہے. غالباً یہ وجہ ہے کہ آیت کریمہ میں بہت سی نیکیوں کا بیان کرنے کے بعد آخر میں حدود کی حفاظت کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ حضرات تمام نیکیاں ان حدود میں رہ کر انجام دیتے ہیں جو ان کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہیں. ان حدود کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل سے دی ہے, اور ان کو سیکھنے کا بہترین طریقہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ انسان کسی اللہ والے کے صحبت میں رہے اور اس کے طرز عمل کو دیکھ دے کر ان حدود کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں ان کو اتارنے کی کوشش کرے. اے پیغمبر, ایسے مومنوں کو خوشخبری دو, یہ بات نہ تو نبی کو زیب دیتی اور نہ دوسرے مومنوں کے مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے, چاہے وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو, جبکہ ان کی یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی لوگ ہیں. صحیح بخاری سے مسلم میں ایسا آیت کا شاہ نزول یہ بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اگرچہ آپ کی بڑی مدد کی تھی, لیکن انہوں نے آخر وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا. جب ان کی وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترغیب دی کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے, مگر اس وقت ابو جہل وغیرہ نے مخالفت کی اور مسلمان نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا ہوں جب تک مجھے اسے منع نہ کر دیا ہے. چنانچہ اس آیت نے آپ کو ان کے لیے استغفار کرنے سے منع فرما دیا. اس کے علاوہ تفسیر ابن جریر وغیرہ میں روایت کے بعد مسلمان نے اپنے مشرک باپ دادوں کے لیے استغفار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا, اس لیے ہم بھی کر سکتے ہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.